الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ترجمہ اور عام فہم تفسیر کا سلسلہ وہ جاری ہے، اور آٹھویں پارے تک سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 39 تک یہ ہمارا سلسلہ مکمل ہوا. آج آیت نمبر 40 سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. اول تاخر ہمارے ساتھ آپ شریک رہیے تو انشاءاللہ قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ سمجھنے کا موقع ملے گا. آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا کچھ ربط پچھلی آیات سے کہ جب کفار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کے لیے جو عذاب ہوگا، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جب انہیں کہا جائے گا کہ اب انہیں بلاؤ جن کی تم پوجا کرتے تھے، اور وہ خود کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اب ہمارے لیے کوئی صورت نہیں ہے. تو یہی کفار کے کچھ عذاب اور ایمان والوں کو جو اللہ پاک انعام عطا فرمائے گا ان کے تذکرے موجود ہیں. تو آئیے اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی یہاں ایک تشبیہ بیان کی کہ سوئی کے سوراخ میں، اگرچہ سوئی کے سوراخ میں صرف دھاگا ہی بمشکل جاتا ہے، مگر کہا کہ اگر اونٹ بھی اس میں چلا جائے، اگرچہ پوسیبل نہیں ہے، یوں ممکن نہیں ہے، لیکن جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں تکبر کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے وہ کھولے جاتے ہیں. یعنی اب آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، مراد کفار کی ارواح، کفار کے ارواح اور ان کے اعمال، اور یہ آسمانوں کی طرف ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خبیث جسم کی خبیث روح ہے، اس کو اسی میں ڈالو، اسی میں ہی واپسی کرو اور یہ وہیں رہے. ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے روح نکلتے وقت میت کے پاس فرشتے آتے. اب وہ فرشتے کیا کہتے؟ اگر مومن کی روح ہے تو اس سے کہتے اے پاک روح، پاک جسم سے نکل آ، کیونکہ تو نیک ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب کی رضا مندی سے خوش ہو جا. فرشتے روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے، اور جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے. جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی روح ہے. آسمانی فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی، تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا. اور اسے خوشبو اور اللہ کی رضا کے ساتھ اسے کہا جاتا ہے کہ تو خوش ہو جا، اور آسمانوں کے فرشتے یہی کہتے کہتے یہاں تک کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے، سبحان اللہ. اور اگر کسی برے بندے کی روح کا معاملہ ہوتا ہے تو اب اسے کہا جاتا ہے اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ اور اس کی ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر۔ یعنی ایمان والوں کو، نیک کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خوشبو ہے اور اعلیٰ لباس ہیں اور اعلیٰ الیجین میں وہ پہنچتی ہے، یہ اسے خوشخبریاں دی جا رہی، اور برے آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے آگے وہ یہ عذاب تیار ہے۔ تو جب یہ روح نکلتی ہے، فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور فرشتے پھر بتاتے ہیں، جب ان سے آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، تو کہا جاتا ہے فلاں فلاں کی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے، تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو۔ تو وہ آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ قبر میں لوٹ جاتی ہے، پھر وہ قبر میں لوٹ جاتی ہے۔ تو یوں فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اور ولا یدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، یعنی کفار جنت میں داخل نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگرچہ سوئی کے سوراخ میں وہ اونٹ داخل ہو جائے، یعنی یہ محال ہے، ناممکن سی بات ہے۔ تو اسی طرح کفار کا جنت میں جانا یہ بھی محال اور ناممکن ہے، کفار کے لیے ہمیشگی کا وہ دردناک عذاب ہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے آگ بچھونا ہے، ان کے لیے آگ بچھونا ہے، اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے اوپر نیچے یہ آگ کا بچھونا ہے، یعنی اوپر نیچے آگ ہے، دائیں بائیں خود ہی سمجھ کے وہاں بھی آگ ہے، تو یہ ان کو ہر طرف سے کیا ہے، وہ عذاب ہی ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ظلم کیا تھا؟ ظلم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ پاک کی ان آیات کو انکار کیا، تکبر کیا، اور جتنی کچھ بشارتیں ایمان والوں کے لیے سنائی جا رہی تھیں، انہیں بتائیں کہ ایمان کی یہ اہمیت ہے، انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اور کئی مقامات پر، مختلف جگہوں پر، کہ کفار نے ان چیزوں کا نہ صرف جھٹلایا بلکہ مذاق اڑایا۔ اور ایمان والوں کی شان یہ کہ وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت برحق ہے، میزان عمل برحق ہے، یہ سب جو قیامت کے دن ہوگا یہ سب برحق ہے، مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، یہ سب سلسلے وہ برحق ہیں، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون۔ ترجمہ، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے اور نیک عمل کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ نیکی اسی کی قبول ہے جو ایمان والا ہے۔ بظاہر اگر کفار کوئی بظاہر سمجھنے والی یعنی نیکیاں وہ کر رہے، تو وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے، ان معنی میں کہ قیامت کے دن ان کا کچھ انعام ملے، ان کے جزا ملے، وہ قابل قبول نہیں، بلکہ ان کا بدل دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی طرح انہیں دے دیتا ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے ذریعے۔ آخرت میں جو کچھ ہے وہ ایمان والوں کا ہے۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایمان نیک عمل، ایمان عمل صالح، تو اس لیے کوئی آدمی کسی بھی منصب والا کیوں نہ ہو، اس کو ایمان والا ہے الحمدللہ، لیکن نیک اعمال سے وہ بے نیاز نہ ہو، نیک عمل سے، عمل صالح سے، وہ یہ نہیں کہ مجھے حاجت نہیں ہے، یا میں بہت بڑا عبادت گزار ہو چکا ہوں، یا میں نے بہت عبادتیں کی ہیں، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرتا ہی رہے، اور یہ اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہی یہ کام کیے ہیں، مزید اس پر استقامت عطا فرما۔ آگے فرمائے لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ یعنی جو اسلامی احکامات ہیں، وہ ایسے نہیں کہ ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ بہت بڑے زیادہ ایسے احکامات ہیں کہ جن پر ایک انسان کی قدرت میں ہی نہیں عمل کرنا، ایک انسان کی قدرت میں ہی نہیں عمل کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آرام سے آدمی ان شرعی احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ اب وہ چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کمانا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک ہیں، حسن سلوک ہیں، रोज़मर्रा के जो मामलात हैं तो इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान की कुदरत में ही नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में हमने अपने आप को उन चीज़ों का आदि बनाया ही नहीं है। नमाज का जब आदि नहीं बनाया तो ऐसा लगता है नमाज बहुत बोझ है, नमाज बहुत भारी है, नमाज का काम बड़ा मशक्क़त वाला काम है। अच्छा, जो रोज़े रखने के आदि नहीं है तो उन्होंने इस काम की आदि चुके नहीं है तो उसमें वो सुस्ती कर जाते हैं। इसी तरह दीगर हम जब शरीयत के अहकामात के आदि बने और कोशिश करें कि जैसे दुनिया के हम कामों के लिए इतनी इतनी कोशिशें करते हैं, सर्दी का मौसम हो तो कोई ये नहीं कहता कि मैंने सुबह सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस नहीं जाना, मुझे ठंड लगती है। लेकिन आम तौर पे नमाजें जमातें 6:30 बजे हो रही होती हैं, हम बड़े शहरों की कराची की बात करें और कई और शहरों की बात करें तो 6 बजे नमाजें हो रही होती, लेकिन वो आधा घंटा पौन घंटा पहले नहीं उठेंगे मगर फिर फौरन उठ जाएंगे, 7 बजे उठ जाएंगे, 7:30 सब उठ जाएंगे। अच्छा, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उठा देंगे कि उनको भी उठाना है, स्कूल भी भेजना है, ये सब कुछ काम करेंगे मगर नमाज का जहन नहीं बना हुआ तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि हम किसी भी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये जो कुछ अल्लाह के अहकाम हैं ये हमारी कुदरत में है, ये ताकत में मौजूद है। आगे अल्लाह फरमाता है وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ और हमने उनके सीनों से बुग्ज़ व कीना खींच लिया, उनके नीचे नहरें बहेंगी और वो कहेंगे तमाम तरीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें उसकी हिदायत दी और हम हिदायत ना पाते अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता। बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए और उन्हें निदा की जाएगी कि ये जन्नत है, तुम्हें तुम्हारे आमाल के बदले में इसका वारिस बना दिया गया है। इससे ऊपर जो जन्मियों का जहाँ तज़किरा चला तो उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनके ऊपर नीचे आग है, गोया कि उनका बिछौना भी आग का, ऊपर से भी अजाब, हर तरफ से उनको अजाब ही अजाब। लेकिन सुबहान अल्लाह, ईमान वालों का जिक्र किया तो फरमाया कि वो हैं कि जिनके दिलों से बुग्ज़ और कीना खींच लिया है। और जन्नतियों को अल्लाह पाक ने जो इनामात अता फरमाए ये महल्लात में होंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी और वो ये कहेंगे कि हमें अल्लाह ने हिदायत दी, अगर अल्लाह ना हिदायत देता तो हम हिदायत वाले ना होते। वो हर चीज़ का इकरार करेंगे, अल्लाह के जो पैगंबर रसूल हक लाए हम उसको मानते हैं और उसका इकरार करते हैं। तो ये अल्लाह ने उनकी शान बयान फरमाई। इससे ये भी पता चला कि जन्नतियों का वस्फ दिल में बुग्ज़ कीना ना होना, जन्नतियों का जो वस्फ है वो बुग्ज़ और कीना, इससे दिलों का साफ सुथरा होना, ये अहले जन्नत का वस्फ है। और याद रखिए जब आदमी ज़ाहिरी तौर पर किसी से अपना गुस्सा निकालने और ज़ाहिरी तौर पर उस पर बदला लेने के जब काबिल नहीं होता या कादिर नहीं होता या किसी वजह से वो नहीं लेता, तो फिर वो उस गुस्से को दिल की तरफ फेर देता है मजीद, और वो दिल के अंदर एक कीना बुग्ज़ ये उसके लिए पैदा हो जाता है और फिर वो कीना उसके दिल में ये रहता है। कीना दिल में रखना यानी छुपी हुई दुश्मनी रखना, हमें सीनों को उससे पाक रखना चाहिए और अफ और दरगुजर से काम ले। जब माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दे, लोग सुलह भी करते हैं लेकिन माफ़ नहीं करते, यानी गले भी मिल जाते हैं माफ़ नहीं करते। याद रखे कि एक हदीसे पाक है, लोगों के आमाल हर हफ्ते में 2 मरतबा पीर और जुमरात के दिन पेश किए जाते हैं और हर मुसलमान बंदे की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय उस बंदे के जो अपने भाई के साथ कीना रखता हो। कहा जाता है इसे छोड़ दो या मोलो दो हत्ता के ये रुजू कर ले। तो मुसलमान के लिए दिल में वो नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत पैदा करे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, एक बिल्डिंग की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाई, यानी उंगलियों को जैसे दाखिल फरमाकर एक एक ये आदमी मजबूत हो जाता है। तो इमारत जैसे एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिली हुई है तो पूरी दीवार मजबूत हो जाती है। तो मुसलमान को भी अपने भाई के साथ ऐसे ही है ना कि उस इमारत की तरह रहे और उसे भी मजबूत करें। और एक रिवायत में उस मुसलमान को एक जिस्म वाहिद کی طرح کہا گیا ہے کہ یعنی اس کے گویا کہ یہ مختلف اعضاء ہیں، جب ایک عضو بیمار ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تکلیف پورے جسم کو ہوتی. تو اس لیے مسلمانوں کو آپس میں یوں رہنے کا یہ میں ترغیبات ارشاد فرمائیے. بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا. آگے فرمائے وقال الحمد للہ الذی، یعنی جنتی اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، یعنی جنتی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ اللہ کی تعریف کریں گے کہ یہ جنت جو ملی ہے محض اللہ پاک نے اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں عطا فرمائی. اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ وَنُودُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، اب تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، خوش رہو گے، عیش سے رہو گے. یہ انہیں بشارتیں عطا فرمائی جاتی ہیں. اور یہ کس چیز کے وارث بنتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ وارث کا ایک معنی کہ جیسے مالک بنا دیا کہ یہ تمہیں عطا کیا، ایک یہ کہ کسی اور کا ہے اور انہیں وارث بن گیا. جیسے ہمارے دنیا میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، مال کس کا ہے، اب اس کے جو ورثہ ہیں مال ان کا ہو جائے گا، تو یہ اس کے وارث بن جائیں گے. جنت میں کفار کے لیے، یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو انہیں جو محلات ملنے تھے، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تو وہ محلات کا وارث اللہ ان ایمان والوں کو بنا دے گا، یعنی انہیں بھی وہ محلات عطا فرمائے گا. دوسرے اس کو وراثت سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وراثت کا مال آدمی کی محنت اور کمائی کے کوشش کے بغیر ہی اسے مل جاتا ہے. والد انتقال کرتا ہے تو سارا مال بچوں کا ہو جاتا ہے، بیوہ کا ہو جائے، جو جو ان کے حصے قرآن حدیث میں بیان ہوئے، تو وہ بغیر محنت کے وہ مال ملا. تو جنت بھی انسان کو گویا کہ اس طرح اللہ نے یہ عطا فرما دی ہے. اور یاد رکھیں جنت کا ملنا یہ محض اللہ کے فضل پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے. پھر فرمایا پس تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو. اس کے علاوہ بھی کئی ایسی حدیث ہیں کہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ محض اللہ کی رحمت پر ہوگا، اللہ کے فضل پر ہوگا، اللہ اپنی رحمت اور فضل میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. اب آگے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ترجمہ، اور جنتی جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے اسے سچا پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو پھر جنتی ان سے پکار کر کے ہمیں تو سب کچھ مل گیا جو اللہ نے وعدہ کیا، یعنی ان کے رسولوں نے بیان کیا یہ سب کچھ، کیا تمہیں بھی وہ ملا کہ تم سے جو انبیاء نے بیان کیا کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ عذاب ہے، سزا ہے؟ تو یہ ان سے کلام کرے، یعنی جنتی جہنمیوں سے کلام کریں گے. اور یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جنتی کیوں کلام کریں گے؟ جنتی اس لیے ان دوزخیوں سے کلام کریں گے، اور دوزخیوں سے مراد وہ کفار ہیں. مسلمان بھی بعد دوزخ میں جائیں گے، یعنی جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، لیکن ان کو بالآخر نکال لیا جائے گا. تو یہ جنتی ان مسلمانوں سے کلام نہیں کریں گے بلکہ کفار سے کریں گے. اور یہ کلام کرنا ان کافروں کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے، مزید انہیں اذیت پہنچانے کے لیے کہ دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھ لیا، آج پا لیا وعدہ. جو کچھ ہمیں تو ہمارے رب نے جو بشارتیں دی تھی، تم جنت کا کبھی مذاق اڑاتے، کبھی کسی چیز کا، قیامت کا، قبر کا، عذاب قبر کا، شفاعت کا، دیگر چیزوں کا، اور آج بھی کئی لوگ ایسے اسلام دشمن لوگ آج بھی اس طرح کی باتیں کر، اور وہ بشارتوں کو اور ان چیزوں کو معدلہ کن چیزوں سے تعبیر کر دیتے بعض اوقات اور مذاق اڑاتے. تو یاد رکھیں ایمان والے پھر جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر وہ ان سے کلام کر کے مزید انہیں ذلت میں مبتلا کریں گے، یہ ان کی ذلت ہوگی اور رسوائی میں کفار آئیں گے کہ ہمیں یہ اب کلام کر لیں، کیونکہ دنیا میں یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، آج ان کے یہ ذلت اور رسوائی اور اس عذاب میں اور اضافہ ہوگا، یہ اس وجہ سے جنتی جہنمیوں سے کلام کریں گے. آگے فأذن مؤذن, یہ کہا ایک ندا دینے والا پکارے گا, تو وہ ندا دینے والا کون ہوگا اس کے بارے میں آگے, یا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے یا کوئی دوسرا فرشتہ جن کی یہ ڈیوٹی ہوگی, تو وہ ظالمین پر لعنت کرے گا, ظالموں پر, اور اس سے مراد کفار ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون, اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف بیان کیے, کیا ہیں؟ کہ وہ دین سے, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اللہ کے دین میں تبدیلی چاہتے ہیں, اس راستے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو طریقہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر رکھا ہے وہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس میں تغیر پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے. یاد رکھیں ناظرین, یہ بطور خاص تو کفار کے لیے, یہ بطور خاص تو کفار کے لیے بیان کیا گیا, مگر ایمان والوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بری صحبتوں کی وجہ سے وہ برے لوگوں کی باتوں میں آ کر یا کفار کی باتوں میں آ کر اور ان کے اعلیٰ کار بن کر یہ سارے کام کرتے ہیں. یعنی کیا کام کریں گے؟ اللہ کے راستے سے روکیں گے یا اس راستے سے بدلنا چاہتے ہیں یا قیامت کا انکار کرنا, یعنی مختلف انداز سے بعض چیزیں ہوتی صراحتاً نہیں بولتے, یعنی ڈائریکٹ نہیں بولیں گے, مگر ان ڈائریکٹ ان چیزوں سے انکار کریں گے. اگر انہیں نماز کا کہا جائے, انہیں داڑھی کا کہا جائے, انہیں زکوٰۃ کا کہا جائے, انہیں قربانی کا کہا جائے, انہیں حج کا کہا جائے, تو ایسے لوگ وہ جن کو شاعر اسلام سے ہی مسئلہ ہوتا ہے, ان کو نماز سے بھی مسئلہ ہوتا ہے, ان کو قربانیوں سے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں, ان کو حج میں خرچے کرنے سے بھی, اخراجات کرنے سے بھی مسائل ہو جاتے ہیں, وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مساجد بنانے سے بھی تکلیف ہو جاتی, وہ مسجدوں کے حوالے سے بھی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ, یعنی بیسک تو قرآن پاک میں یہ کفار کی بری صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, قیامت کا انکار کرتے ہیں, اس راستے کو ہی بدلنا چاہتے ہیں, یعنی وہ احکامات جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیے اور مقرر فرمائے وہ ان سے بدلنا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو یہ کفار کا بدترین یہ عمل اور ان کی بری صفات تھی. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی ایسے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, بولتے ہیں, مگر وہ لوگوں کو دین سے برخلاف کرنے کے لیے, دین کے خلاف چلانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں. مسجد کا نام لے تو کہتے ہیں مسجد تعمیر بعد میں کرو, کسی غریب کا پہلے خیال کرو, حالانکہ جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں وہی غریبوں کا خیال کرنے والے, وہ تعداد زیادہ ہوتی ہے, وہی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو عام طور پر زکاتیں بھی نکال کر ان غربا کی مالی طور پر مدد کرنے والی وہ تعداد ہوتی ہے. یہ مسجدوں سے دل لگانے والے وہی تعداد زیادہ ہوگی جو آپ کو قربانیاں کرنے والے بھی ہوں گے, جو آپ کو حج کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. تو یہ مساجد تو اسلام کے قلعے ہیں, یہ مساجد تو وہ مبارک جگہیں ہیں جنہیں آباد کرنے اور تعمیر کرنے کے ہمیں احکامات دیے گئے. اچھا, اسی طرح پردے کی بات ہوتی, تو جب پردے کی بات آئے گی تو بھی ایسے لوگ, ایسے لبرل لوگ, وہ ان چیزوں کو مولاناؤں کے صاحب کہ یہ دیکھو مولانا لوگ یہ کہتے ہیں, مولانا لوگوں نے اتنی سختی کر دی ہے, مولانا لوگوں نے یہ چیز کر دی, یہ چیز کر دی, یہ چیز کر دی. حالانکہ یہ بات تو قرآن پاک میں بھی ہے, یہ باتیں تو حدیث طیبہ میں بھی ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ چونکہ قرآن یا حدیث کو منع نہیں کرنا یا قرآن اور حدیث کو ٹارگیٹ کر کے بات نہیں کر سکتے, تو انہوں نے مولانا کے ذمے لگا دیا. تو لہذا ایسے لوگوں سے بھی ضرور اپنے آپ کو بچاتے رہے, اور اسلام کا سیدھا راستہ وہی راستہ ہے کہ جو آج تک الحمدللہ اسلاف سے لے کر آج تک جو علماء حق ہمیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لہذا کوئی بھی اس طریقے سے نہ ہوشیار بنے نہ بننا چاہیے کہ وہ از خود ہی قرآن کی ترجمہ تفسیر کہے کہ میں خود ہی سمجھدار ہوں, میں خود ہی بناتا رہوں گا, خود ہی میں کرتا رہوں گا, میں نے یوٹیوب پر فلاں کو سن لیا, میں نے فلاں کو یوں دیکھ لیا, پڑھ لیا. بالکل نہیں, آپ وہی پڑھیں جو علماء حق نے بیان فرمایا ہے. اگر علماء سے ہٹیں گے تو پھر یہ جو دین کا راستہ ہے گویا کہ اس کو ہی ہم بدل دیں گے اور ہم کچھ اور ہی راستے پر چل پڑیں گے. تو یہی ہمارا پیغام ہے, قرآن کا بھی یہی پیغام ہے. اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے, اور وہ راستہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا, جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, جو بیان فرمایا, اسی راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
قرآن قرآن.